الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کا ایک کتابچہ ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، پہلے صفحہ نمبر 3 پر اس کا پیش لفظ ہے محترم ڈاکٹر صاحب ہی کی طرف سے۔ یہ مضمون دراصل ایک تقریر پر مبنی ہے جو اولاً جنوری سن 1968 میں مسلسل 2 جمعوں میں جامع مسجد خضرا ثمن آباد لاہور میں کی گئی، پھر اسی ماہ شہر قصور کی ایک جامع مسجد میں خطاب کا اتفاق ہوا تو وہاں بھی یہی مضامین کسی قدر اختصار کے ساتھ بیان ہوئے، پھر فروری سن 1968 میں اجمل باغ کالج صادق آباد، تعمیر ملت ہائی اسکول سکھر اور گورنمنٹ کالج جھنگ میں انہی مضامین پر مشتمل تقاریر کی گئیں، بعدہو اسے مرتب کر کے کسی قدر اضافے کے ساتھ ماہنامہ میثاق کی مئی اور جون سن 1968 کے اشاعتوں میں شائع کیا گیا اور اب مزید اضافوں کے ساتھ کتابچے کی صورت میں شائع کیا جا رہا ہے۔ مقصد بالکل واضح ہے، یعنی یہ کہ مسلمانوں کو رجوع الی قرآن یعنی قرآن مجید کی طرف لوٹنے کی دعوت دی جائے اور انہیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنانے پر آمادہ کیا جائے۔ اگر کسی کو اس تحریر کے مطالعے سے اپنے دل کی گہرائیوں میں قرآن مجید کی جانب رغبت و شوق کا جذبہ پیدا ہوتا محسوس ہو تو اس کی خدمت میں استدعا ہے کہ وہ راکم کے لیے امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کی دعا فرمائے۔ یہ جو الفاظ ہیں امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے، یہ چاند دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے اس میں سے لیے گئے ہیں، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ صفحہ نمبر 4 پر ہیڈنگز ہیں اس کتاب کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد قرآن مجید کے مندرجہ ذیل 5 حقوق عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق ایمان و تعظیم، صفحہ نمبر 8 پر شروع ہوتا ہے۔ دوسرا حق تلاوت و ترتیل، صفحہ نمبر 14 سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا حق تذکر و تدبر، صفحہ نمبر 23 سے۔ چوتھا حق حکم و اقامت، صفحہ 34 سے۔ اور پانچواں حق تبلیغ و تبیین، صفحہ 47 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران دین، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطحوں پر نزول قرآن مجید کا 1400 سالہ جشن منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں سمجھ لینے کی ہیں، ایک یہ کہ اس قسم کی نئی نئی تقریبات کی ایجاد و ترویج ہمارے دین کے مزاج سے مناسبت نہیں رکھتی، ہمیں اپنے تمام دینی جذبات کے اظہار کے لیے صرف ان تقریبات پر اکتفا و قناعت کرنا چاہیے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور چلی آ رہی ہیں، ان میں نت نئے اضافوں سے دین میں بدعت کا دروازہ کھلتا ہے جس سے بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ بشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، سب سے برے کام وہ ہیں جو دین میں نئے ایجاد کر لیے جائیں، ایسا ہر کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور دلالت۔ موجودہ سلسلہ تقریبات کے ساتھ جشن بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، اس سے ذہن خواہی نخواہی جشنوں کے اس سلسلے کی جانب منتقل ہو جاتا ہے جو خیبر سے کراچی تک مختلف علاقائی ناموں سے منائے جا رہے ہیں اور جن میں اس نام نہاد ثقافت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو قرآن مجید کی تعلیمات پر ایک کھلا طنز ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الہاد پسند اور اباحیت پرست لوگوں کے لیے اس قسم کے بے شمار جشنوں کے اہتمام کے ساتھ نزول قرآن مجید کا انعقاد غالباً ایک رشوت ہے جو مذہبی ذوق رکھنے والے لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قسم کی تقریبات سے اگر یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ ان کے ذریعے عوام میں دین و مذہب سے لگاؤ پیدا ہو، قرآن حکیم کے ساتھ ان کا ربط و تعلق بڑھے اور اس بودھ میں کمی ہو جو آج ہمارے اور قرآن مجید کے مابین پیدا ہو گیا ہے، تو پھر بھی اس کے انعقاد کا کوئی پہلو شاید پیدا کیا جا سکے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس قسم کا کوئی فائدہ اس نوعیت کی تقاریب سے حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی تزئین و آرائش یا حسن قرات کے مظاہروں اور مقابلوں سے تو بہرحال اس قسم کی کسی فائدے کا حصول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کانفرنسیں یا جلسے قرآن مجید کے نام پر منعقد ہوتے ہیں ان میں بھی اکثر سارا زور قرآن مجید کے مقام و مرتبے کی وضاحت یا اس کی شان کے بیان پر صرف کر دیا جاتا ہے اور اس بات کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے کہ ہم پر بحیثیت مسلمان قرآن مجید کے کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کی کیا کیا صورت ممکن ہے۔ حالانکہ جہاں تک قرآن مجید کے مقام یا مرتبے اور شان و عظمت کا تعلق ہے اس کا بیان تو کجا کما حقہ ادراک بھی کسی انسان کے بس میں نہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری کہ کسی قیمتی ہیرے کی قیمت کا اندازہ یا بادشاہ کو ہوتا ہے جس کی بھی ملکیت ہوتا ہے یا اس جوہری کو ہوتا ہے کہ جو اس کا قدر شناس ہے۔ قرآن حکیم کی اصل مقام و مرتبہ کا علم صرف اس شاہ ارض و سماوات کو ہے جس کا یہ کلام ہے اور اس کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ صرف وہ ذات بابرکت ہے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن مجید کی حقیقی قدر و منزلت اور واقعی مقام و مرتبہ کا ادراک عام انسانی ادراکات کی سطح سے اس قدر ماورہ ہے کہ فکر انسانی کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نے ایک تمثیل کے ذریعے اس کا بھی ایک ہلکا سا تصور پیش کیا ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ ہے، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ پڑتا، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ ہمارا اصل کام یہ ہے کہ پوری دیانتداری کے ساتھ پہلے یہ سمجھیں کہ اس کتاب مبارک کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، پھر یہ دیکھیں کہ آیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر یہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ سوچیں کہ ان کی ادائیگی کی کیا صورت ممکن ہو سکتی ہے اور بلا تاخیر اس کے لیے سرگرم عمل ہو جائیں، اس لیے کہ اس کا براہ راست تعلق ہماری عاقبت اور نجات سے ہے، اور اس معاملے میں کسی کوتاہی کی تلافی قرآن حکیم کی شان میں قصیدے پڑھنے سے بہرحال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ میں آج کی صحبت میں انہی امور پر کسی قدر وضاحت سے گفتگو کروں گا۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے پانچ حقوق، ثقیل الفاظ یا دینی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے جو پہلے لسٹ کی گئی تھی، عام زبان میں بیان کیا جائے تو قرآن مجید کے یہ پانچ حقوق ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسے مانے یعنی ایمان و تعظیم، دوسرے یہ کہ اسے پڑھے تلاوت و ترتیل، تیسرے یہ کہ اسے سمجھے تذکر و تدبر، چوتھے یہ کہ اس پر عمل کرے حکم و اقامت، اور پانچویں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے تبلیغ و تبجین۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان پانچ حقوق کی قدر تفصیل ان اصطلاحات کی مختصر تشریح کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں جو خود قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال ہوئی ہیں، تاکہ ضمنی فائدے کے طور پر آپ حضرات قرآن مجید کی بعض بنیادی اصطلاحات سے بھی مانوس ہو جائیں۔ ایمان و تعظیم، ماننے کا اصطلاحی نام ایمان ہے اور اس کے دو پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرے تصدیق بالقلب۔ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا یہ دائرہ اسلام میں داخلے کی شرط لازم ہے، اور تصدیق قلبی میں دل سے اس کو سچا جاننا حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو برگزیدہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن مجید کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا، اور جو جو قرآن مجید پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم اور احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا، گویا ایمان و تعظیم لازم و ملزوم۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پر ایمان سب سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, سورہ بقرہ آیت نمبر 250. ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل کیا گیا ان کی جانب اور ان کے ساتھی اہل ایمان. یہ ایمان پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. چنانچہ ایک طرف تو اس کی تعظیم و احترام کا گہرا نقش ان کے قلوب پر ثبت ہو گیا اور دوسری طرف گہری محبت اور والہانہ عشق کا ایک تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا اور آپ اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد جلد آیا کرے. پھر جب قرآن مجید اترتا تھا تو آپ کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذرائے محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا, ولا تعجل بالقرآن, سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114, قرآن کے لیے جلدی نہ کیا کرو. ولا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی, سورۃ القیامہ آیت نمبر 16, قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو. نزول قرآن کے ابتدائی دور میں جب ایک بار وحی کی آمد میں قدر دیر ہو گئی تو یہ وقفہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شاق گزرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شدت غم سے میں سوچتا تھا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دوں. رات کا اکثر حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے, حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے, یعنی ان پر سوجن پڑ جاتی تھی. اور قرآن مجید ہی کی شہادت ہے کہ ایک تہائی آدھی اور دو تہائی رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے, جیسا کہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا. اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کرتے تھے, اور خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن مجید نازل ہوا ان کا حال یہ تھا کہ صحابہ سے بااصرار فرمائش کر کے قرآن مجید سنا کرتے تھے. بسا اوقات شدت تاثر سے آپ کے آنسو بہ نکلتے تھے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے برعکس ہمارا حال ہے. قرآن مجید کے منظم من اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے ہونے کا اقرار تو ہم کرتے ہیں, اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں. لیکن الا ماشاء اللہ, اس کے کلام الہی ہونے کا یقین ہمیں حاصل نہیں, اور در حقیقت یہی ہمارے قرآن سے بعد اور اس کی جانب عدم التفات اور توجہ کا اصل سبب ہے. آپ شاید میری اس بات سے ناراض ہوں, لیکن اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن مجید پر یقین سے خالی ہیں اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرہ ڈال رکھا ہے. ہماری اس کیفیت کا نقشہ قرآن مجید نے ان الفاظ میں کھینچا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, اور جو لوگ وارث ہوئے کتاب الہی کے ان کے بعد وہ اس کے بارے میں شک و شبہات میں مبتلا ہیں. یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے, نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے, نہ اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہم اپنے اندر پاتے ہیں, اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لائحہ عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے. اس پوری صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے, اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے کسی وعد و نصیحت سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک متوارث مذہبی عقیدے یعنی ڈوگما کی بنیاد کی بنا پر ایک ایسی مقدس آسمانی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ ہو, یا اسے یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگیوں کا لائحہ عمل بنائیں. اگر دوسری بات ہے تو فہو المطلوب، اور اگر پہلا معاملہ ہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہماری ایک عظیم اکثریت کے ساتھ یہی صورت ہے، تو پھر سب سے پہلے ایمان کی اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اس لیے کہ قرآن مجید کے دوسرے تمام حقوق کی ادائیگی کا مکمل انحصار اسی پر ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کی عملی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی تحصیل کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے بڑھ کر مؤثر ذریعہ تو اصحاب ایمان و یقین کی صحبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قلوب میں ایمان و یقین کی جو کیفیت مجسمہ ایمان اور پیکر یقین کی محبت کی بدولت پیدا ہوئی تھی، اس کا تصور بھی اب ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی عوام الناس تو نور ایمانی کے اکتساب کے لیے ایسے خواص کی صحبت ہی کے محتاج ہیں جن کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمعیں روشن ہوں، لیکن خود ان خواص کے لیے نور ایمان کا سب سے بڑا منبع قرآن مجید ہے، اور اس کے بعد اخبار و آثار اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایسا مطالعہ جس سے طالب کو حضور اور صحابہ کی معنوی صحبت میسر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ۔ رہا خود قرآن مجید پر یقین اور اس میں اضافہ، تو اس کا تو بس ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ خود قرآن مجید ہے۔ جیسا کہ میں بعد میں کسی قدر تفصیل سے عرض کروں گا، ایمان در حقیقت کوئی خارج سے ٹھونسی جانے والی چیز ہے ہی نہیں، اس کی شمع تو انسان کے اپنے باطن میں روشن ہے، اور اس کا قلب بذات خود وہ جامع جہاں نما ہے جس میں کائنات کے وہ تمام حقائق از خود منعکس ہیں جن کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ غلط ماحول اور غلط تعلیم و تربیت کے اثرات سے انسان کی شمع باطن کی روشنی دھلا جاتی ہے، اور اس کے اعمال بد کے سبب اس کا آئینہ قلب مقدر ہو جاتا ہے۔ فٹ نوٹ ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی تاری کو، یہ قرآن کے سپاروں میں مولانا ظفر علی خان۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث نبوی، ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے اعمال کے نتیجے میں ان کے قلوب پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور اس آئینے کو سیکل کرنے اور انسان کی اس شمع باطن کو کے نور کو اجاگر کرنے کے لیے ہی کلام الہی تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیب بن کر نازل ہوا ہے۔ یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 8 ہے، جس کا ترجمہ ہے سجھانے والی اور یاد دہانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تلاش حق کی نیت سے اسے پڑھا اور اس پر غور کیا جائے تو سارے حجابات دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور انسان کا باطن نور ایمان سے جگمگا اٹھتا ہے۔ یہ تو ہوئی نور ایمانی کی اولین تحصیل۔ اس کے بعد بھی جب کبھی غفلت یا غلبہ بہیمیت یعنی حیوانیت کے اثرات کی وجہ سے آئینہ قلب غبار آلود ہو جائے، تو اس کے جلا اور سیکل کا مؤثر ترین ذریعہ قرآن مجید ہی ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذہ القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، قیل یا رسول اللہ ما جلاؤہا، قال کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ بنی آدم کے قلوب بھی اسی طرح زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہا پانی پڑنے سے۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اس زنگ کو دور کس چیز سے کیا جائے؟ فرمایا، موت کی بکثرت یاد اور قرآن مجید کی تلاوت۔ خلاصہ کلام یہ کہ محض ایک متوارث عقیدے کے طور پر قرآن مجید کو ایک مقدس آسمانی کتاب ماننے سے ہماری موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، اور قرآن مجید کے ساتھ عدم التفات کا، عدم توجہ کا جو رویہ ہمارا اس وقت ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی اولین شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن مجید کے ساتھ ہمارے تعلق میں ایک انقلاب آ جائے گا. یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات تبارک و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ہے اور جس کا کسی ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں اور جس کی ذات کے ادراک سے عجز کا احساس ہی بقول افضل البشر بعد الانبیاء کمال ادراک ہے اور ہمارے فکر و نظر میں ایک انقلاب برپا کر دے گا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جس کی طرف اشارہ ہے، العجز عن درک ذات ادراک، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گرہ لگائی کہ والبحث عن کنہ ذات اشراک، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کھود کرید میں پڑھنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن مجید سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں ہے. پھر اس کی تلاوت ہماری روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب و اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے اور اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و فکر میں کھپا کر بھی ہم محسوس کریں گے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اوپر جو بات کہی گئی ہے اس پر ایک فٹ نوٹ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن مجید جیسی دولت عطا ہوئی اور پھر بھی اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کسی اور کو اس سے بڑھ کر نعمت ملی ہے، اس نے قرآن مجید کی قدر و منزلت کو نہ پہچانا. دوسرا حق تلاوت اور ترتیل. قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں اگرچہ قرات اور تلاوت دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن احترام و تعظیم کے ساتھ اسے ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہی ہے. جیسے انگریزی میں بھی آپ نوٹ کریں تو ریڈنگ اینڈ ریسیٹیشن، یہ دو الفاظ ہیں کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے. انگریزی کا لفظ ریڈنگ ہے اور کسی مقدس کتاب کو پڑھنے کے لیے ریسیٹیشن. اس لیے بھی کہ یہ لفظ صرف آسمانی صحیفوں کے پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہر چیز کے پڑھنے کے لیے عام ہے. اور اس لیے بھی کہ تلاوت کا لفظی مفہوم ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرات مجرد جم و ضم کے لیے آتا ہے. عام گفتگو میں ابتدان قرات کا لفظ قرآن مجید سیکھنے اور اس کے علم کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح قرآن مجید کو اہتمام اور تکلف کے ساتھ قواعد تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت کا پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت و خشوع و خضوع کے ساتھ حصول برکت و نصیحت کی غرض سے قرآن مجید پڑھنے پر ہونے لگا. تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. قرآن مجید صرف ایک بار پڑھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ یہ روح کے لیے بمنزلہ غذا ہے. اور جس طرح جسم انسانی اپنی بقا اور تقویت کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، جو انسان کے جسد حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہیں، اسی طرح روح انسانی جو خود آسمانی چیز ہے کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تغذیہ و تقویت کی محتاج ہے. تغذیہ غذا بہم پہنچانا اور تقویت قوت بہم پہنچانا. اگر قرآن مجید بس ایک مرتبہ پڑھ لینے کی چیز ہوتی تو کم سے کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطن کوئی حاجت نہ تھی، لیکن قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو مسلسل قرآن مجید پڑھتے رہنے کی بار بار تاکید ہوئی ہے. عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھتے ہوئے بسر کرو. بعد کے ادوار میں بھی خصوصاً جب مشکلات و مصائب کا زور ہوتا تھا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی، تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن حکیم ہی کا حکم صادر کیا جاتا تھا. چنانچہ سورۃ الکہف میں ارشاد ہوا بطل ما اوہی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور پڑھا کر جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب کی کتاب سے، کوئی اس کی باتوں کا بدلنے والا نہیں اور نہ ہی تو کہیں پا سکے گا اس کے سوا پناہ کی جگہ۔ اور سورۃ العنکبوت میں ارشاد ہوا اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45۔ پڑھا کر جو وحی ہوا، جو وحی ہوئی تیری طرف کتاب الہی، اور قائم رکھ نماز کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور مومن کی روح کی غذا اور اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ہجرت حبشہ کی اجازت دی گئی ہے، گویا مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جو سخت ترین دور تھا، اس میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ کہف کی، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور سورہ کہف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے جو آخری سال ہیں ان میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں حکم ہوا اتلو ما ہوا الیک من کتاب من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ مومن کی روح کی غذا، اس کے ایمان کو تر و تازہ اور سبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ اور مشکلات و موانع کے مقابلے کے لیے اس کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ کریمہ کا مصداق بنائے، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کر سکیں۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے کیا، اور اس کی ادائیگی کی شرائط کیا ہے۔ نمبر 1، تجوید۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی ضروری چیز قرآن مجید کے حروف کی شناخت، ان کے مخارج کا صحیح علم، اور رموز اوقاف قرآن کی ضروری معلومات کی تحصیل ہے، جسے اصطلاحاً تجوید کہتے ہیں، اور جس کے بغیر قرآن مجید کی صحیح اور روان تلاوت ممکن نہیں۔ آج سے 30-40 سال قبل تک ہر مسلمان بچے کی تعلیم کی ابتدا اسی سے ہوتی تھی۔ یہ 30-40 سال جو ہیں وہ سن 1968 کے 30-40 سال ہیں آج کے نہیں، اور وہ سب سے پہلے قرآن مجید کے حروف کی پہچان اور ان کی صحیح ادائیگی کی صلاحیت حاصل کرتا تھا۔ افسوس کہ ادھر ایک عرصے سے مساجد و مکاتب کی تعلیم کے زوال اور کنڈر گارٹن قسم کے مدارس کے رواج کی بدولت یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ مسلمان قوم کی نوجوان نسل کی ایک عظیم اکثریت، حتیٰ کہ بہت سے بوڑھے اور ادھیر عمر کے لوگ بھی قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنے پر بھی قادر نہیں۔ میں ایسے تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی اس کمی کا احساس کریں اور جلد از جلد اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور خواہ وہ عمر کے کسی بھی حصے اور خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی صلاحیت لازماً پیدا کریں۔ اور ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ طے کر لیں کہ ان کی تعلیم ابتدا اسی سے ہوگی، اور سب سے پہلے وہ قرآن مجید کے حروف کی پہچان اور ان کو صحیح مخارج سے ادا کرنا سیکھیں گے۔ اس معاملے میں حد سے زیادہ غلو تو اگرچہ اچھا نہیں، لیکن قرآن مجید کو روانی کے ساتھ صحیح اصوات و مخارج اور رموز و اوقاف رعایت و لحاظ کے ساتھ پڑھنے پر قادر ہونا تو ہر معمولی پڑھ لکھے انسان کے لیے بھی لازم اور قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے شرط اولی ہے۔ نمبر 2، روزانہ کا معمول۔ قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کے لیے دوسری ضروری چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کو زندگی کے معمولات میں مستقل طور پر شامل کیا جائے اور ہر مسلمان تلاوت کا ایک مقررہ نصاب پابندی کے ساتھ لازماً پورا کرتا رہے۔ مقدار تلاوت مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ مقدار جس کی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توثیق فرمائی ہے یہ ہے کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کیا جائے، یعنی 10 بار روزانہ پڑھے جائیں، اور کم سے کم مقدار جس سے کم کا تصور بھی ماضی قریب تک نہ کیا جاتا تھا یہ ہے کہ 1 پارہ روزانہ پڑھ کر ہر مہینے قرآن مجید ختم کر لیا جائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ کم سے کم نصاب کم پر تلاوت کے معمول کا اطلاق نہیں ہو سکتا، درمیانی درجہ جس پر اکثر صحابہ عامل تھے اور جس کا حکم بھی ایک روایت کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا تھا، یہ ہے کہ ہر ہفتے قرآن مجید کو ختم کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صحابہ میں قرآن مجید کی تقسیم صورتوں کے علاوہ صرف 7 اعزاب میں تھی، جن میں سے پہلے 6 اعزاب الگ ترتیب 3, 5, 7, 9, 11 اور 13 صورتوں پر مشتمل ہیں، اور 7واں جو حزب مفصل کہلاتا ہے بقیہ قرآن مجید پر مشتمل ہے۔ اس طرح ہر حزب کم و بیش 4 پاروں کا بنتا ہے، جن کی تلاوت انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ 2 گھنٹوں میں کی جا سکتی ہے، جو دن رات کے عشر سے بھی کم ہے، یعنی 10ویں حصے سے بھی کم ہے۔ تلاوت قرآن مجید کا یہ نصاب ہر اس شخص کے لیے لازمی ہے جو دینی مزاج اور مذہبی ذوق رکھتا ہو اور قرآن مجید کا حق تلاوت ادا کرنے کا خواہش مند ہو، چاہے وہ عوام میں سے ہو یا اہل علم و فکر کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے کہ جہاں تک روح کے تغذیہ و تقویت کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے تو سبھی اس کے محتاج ہیں، اس کے علاوہ عوام کو اس سے ذکر و معزت حاصل ہوگی اور اہل علم و فکر حضرات اس سے اپنے علم کے لیے روشنی اور فکر کے لیے رہنمائی پائیں گے۔ نیچے فٹ نوٹ ہے، واقعہ یہ ہے کہ اصحاب فکر جو خلد کی کسی گتھی کو سلجھانے میں مگن ہوں اور سخت الجھن میں ہوں، بسا اوقات قرآن حکیم کی تلاوت مسلسل کے دوران یہ محسوس کریں گے کہ جیسے واقعتاً ان کی گتھی سلجھ گئی اور الجھن حل ہو گئی، اور قرآن مجید کے کسی ایسے مقام سے انہیں روشنی حاصل ہو گئی جس کو اس سے قبل بے شمار مرتبہ پڑھا تھا لیکن چونکہ وہ مسئلہ ذہن میں موجود نہ تھا لہذا اس پہلو کی جانب توجہ نہ ہوئی۔ حتیٰ کہ وہ حضرات جو دن رات قرآن حکیم پر تفکر و تدبر میں لگے رہتے ہوں اور قرآن مجید کی ایک ایک صورت پر برسوں غور و فکر کرتے اور اس کے مشکل مقامات پر عرصہ دراز تک توقف کرتے ہوں، وہ بھی قرآن مجید کی اس تلاوت مسلسل سے مستثنا نہیں، بلکہ ان کو اس کی دوسروں سے بنسبت زیادہ ہی ضرورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی تلاوت مسلسل سے ان کی بہت سی مشکلیں از خود حل ہوتی چلی جاتی ہیں اور بے شمار نئے پہلو سامنے آتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، خوش الہانی۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ ہر شخص اپنی حد تک بہتر سے بہتر اسلوب، 80 سے 80 آواز اور زیادہ سے زیادہ خوش الہانی سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ حسن سماعت کا ذوق کم و بیش ہر انسان میں ودیت کیا گیا ہے اور اچھی آواز ہر شخص کو بھاتی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور انسانوں کے کسی فطری جذبے کو یکسر ختم نہیں کرتا، بلکہ تمام فطری داعیات کو یعنی تقاضوں کو صحیح راستوں پر ڈالتا ہے۔ حسن نظر اور حسن سماعت انسان کے فطری داعیات میں سے ہے۔ قرآن مجید کی خوبصورت اور خوشنما کتابت سے ایک مومن کے حسن نظر کو حقیقی تسکین حاصل ہوتی ہے اور اسی خوش الہانی کے ساتھ قرآت اس کے ذوق سماعت کو آسودگی عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا ہے، زین القرآن بأصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی اٹریکٹو بناؤ۔ ساتھ ہی اس معاملے میں کوتاہی پر ان الفاظ میں تنبیہ فرمائی کہ ملم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن مجید کو خوش الہانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کے لیے مزید تشویق کے لیے خبر دی ہے، ما اذن اللہ لشیئن ما اذن لنبی ان یتغنی بالقرآن یجہر بہ، اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح نبی کی آواز پر لگاتا ہے جبکہ وہ قرآن مجید کو خوش الہانی کے ساتھ با آواز بلند پڑھ رہا ہوتا ہے۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راہ چلتے کسی صحابی کو اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنتے تو دیر تک کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے اور بعد میں اس کی تحسین بھی فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ فرمائش کر کے بھی صحابہ کرام سے قرآن مجید سنا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن سنانے کی فرمائش کی۔ انہوں نے عرض کیا، حضور کیا آپ کو قرآن سناؤ، حالانکہ آپ پر ہی تو وہ نازل ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے سنوں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کو قرآن مجید سنایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار آپ نے ایک صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حسن صوت کے ساتھ قرآن پڑھتے سنا اور ان الفاظ میں تحسین فرمائی کہ تمہیں مضامیر آل داود میں سے حصہ ملا ہے۔ اس معاملے میں بھی غلوب اگرچہ مضر ہے، خصوصاً جب اس میں تسنو یا ریا شامل ہو جائیں اور اس کی صورت ایک پیشے کی بن جائے، تب تو یہ مہلکات میں شمار ہونے والی چیز بن جاتی ہے۔ لیکن ہر شخص کو اپنے ذوق حسن سماعت کی تسکین بہرحال قرآن مجید کی تلاوت و سماعت ہی سے کرنی چاہیے اور خود اپنے حد امکان تک اچھے سے اچھے طریقے سے تلاوت کی صحیح کرنی چاہیے۔ چوتھا حق، آداب ظاہری و باطنی۔ قرآن مجید کے حق تلاوت کی ادائیگی کی شرائط میں سے تلاوت کے کچھ ظاہری اور باطنی آداب بھی، یعنی یہ کہ انسان باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر تلاوت کرے اور اس کی ابتدا تعوذ سے کرے، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے کرے۔ پھر یہ کہ اس کا دل کلام اور صاحب کلام دونوں کی عظمت سے معمور ہو، حضور قلب خشوع و خضوع اور انابت و رجوع اللہ کے ساتھ تلاوت کرے اور خالص طلب ہدایت کی نیت اور قرآن حکیم کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی عزم مصمم کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہیم و تفکر کرتا رہے اور اپنے خود ساختہ خیالات و نظریات کی سند قرآن مجید سے حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حتی الامکان معروضی طور پر، یعنی آبجیکٹیولی، اس سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے پڑھے۔ اس لیے کہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، تلاوت کا لغوی مفہوم پیچھے لگنے اور ساتھ رہنے کا ہے اور نفس میں حوالگی اور سپردگی کی کیفیت تلاوت کا اصل جوہر ہے۔ نمبر پانچ، ترتیب۔ تلاوت قرآن مجید کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ نماز خصوصاً تہجد میں اپنے رب کے ساتھ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ متذکرہ بالا شرائط تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اور توقف کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھا جائے، جس سے قلب پر اثرات مترتب ہوتے چلے جائیں۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں اس قسم کی تلاوت کا نام ترتیل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام بالکل ابتدائی عہد رسالت میں ملے ان میں سے غالباً اہم ترین حکم یہی تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، رات کو کھڑے رہا کرو سوائے اس کے تھوڑے حصے کے، یعنی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، اور قرآن پڑھا کرو ٹھہر ٹھہر کر۔ اللہ یاد رہے کہ عبداللہ یوسف علی رحمہ اللہ نے ترتیل کا ترجمہ جو ریسائٹ دا قرآن ود اے میلوڈیس وائس کیا، ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے میں ایک گناہ مماثلت اس کے طریقے نزول سے بھی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جملتاً واحدہ یعنی یک بارگی نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن مجید ایک ہی بار، ان کا یہ اعتراض نقل کر کے کہ آخر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نازل نہیں ہو جاتا، جواباً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اسی طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائیں، چنانچہ پڑھ سنایا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ترتیل تثبیت قلبی کا مؤثر ذریعہ ہے اور اس طرح قرآن مجید پڑھنے سے قلب انسانی کو زیادہ سے زیادہ فیض و افادہ حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ شدت تاثر سے قلب پر گریہ طاری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ
علامہ ابن عربی صاحب احکام القرآن نے ترتیل کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص پر ہوا جو قرآن مجید اس طرح پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا تھا اور روتا جاتا تھا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا, کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ورتل القرآن نہ ترتیلا نہیں سنا؟ دیکھ لو, یہ ہے ترتیل. قرآن مجید کو بطریق ترتیل تلاوت کرنے ہی کا حکم ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں اتلو القرآن و ابکو, قرآن مجید پڑھو اور رو, ابن ماجہ کی روایت ہے. چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ لیل کی یہ کیفیت روایات میں بیان ہوئی ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے جوش گریہ سے آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کوئی ہانڈی چولہے پر پک رہی ہو. نمبر 6, حفظ. اس ترتیب کی شرط لازم یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید یاد کیا جائے. بدقسمتی سے اس کا ذوق بھی ہمارے یہاں کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا ہے. ایک تو حفظ قرآن کی صرف یہ صورت مروج رہ گئی کہ پورا کلام پاک حفظ کیا جائے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ بچپن ہی کا زمانہ موضوع ہو سکتا ہے, جبکہ کلام پاک کا مفہوم سمجھنے کا کوئی سوال ہی سرے سے پیدا نہیں ہوتا. اگرچہ اس کا ذوق بھی اب کم ہو رہا ہے, اور اللہ ماشاء اللہ حفظ قرآن صرف غربا کے ایک طبقے کے لیے ایک پیشہ بن کر رہ گیا ہے. حالانکہ بالکل ماضی قریب میں یہ حال تھا کہ شرفاء اور اچھے کھاتے پیتے گھرانوں میں حفظ قرآن کا چرچا تھا, اور ہندوستان کے بعض شہر تو ایسے بھی تھے جن میں اکثر گھروں میں کئی کئی حافظ قرآن ہوتے تھے, اور وہ گھرانہ نہایت منحوس سمجھا جاتا تھا جس میں کوئی ایک شخص بھی حافظ نہ ہو. حفظ قرآن کا یہ سلسلہ نہایت مبارک ہے, اور حفاظت قرآن مجید خدائی تدابیر میں سے ہے, اور حفظ قرآن کی خدائی تدابیر میں سے ہے, اور اس کی جانب بھی اثر نو توجہ انہمات کی شدید ضرورت ہے. لیکن میں یہاں بالخصوص جس حفظ کا تذکرہ کر رہا ہوں, یعنی یہ کہ ہر مسلمان مسلسل زیادہ سے زیادہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے کوشاں رہے تاکہ اس قابل ہو سکے کہ رات کو اپنے رب کے حضور میں کھڑا ہو کر اس کا کلام اسے سنا سکے. افسوس ہے کہ اس کا ذوق بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, حتیٰ کہ علماء تک اس سے مستثنی ہو گئے ہیں, اور ائمہ مساجد جنہیں قرآن مجید سے زیادہ سے زیادہ شغف ہونا چاہیے ان کا حال بھی یہ ہو گیا ہے کہ بس جتنا قرآن کبھی یاد کر لیا تھا اسی پر قناعت کیے بیٹھے ہیں, اور ادل بدل کر انہی حصوں کو نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں. اس کے برعکس ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص قرآن مجید کے اس حصے کو جو اسے یاد ہو اپنا اصل اثاثہ اور سرمایہ سمجھے, اور اس میں مسلسل اضافے کے لیے کوشاں رہے تاکہ تلاوت قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ صورت یعنی ترتیل سے زیادہ حظ حاصل کر سکے, یعنی اس سے زیادہ سے زیادہ معذور ہو سکے, اور اپنی روح کو زیادہ سے زیادہ غذا عمدہ سے عمدہ صورت میں فراہم کر سکے. تیسرا حق, صفحہ نمبر 23 پر تذکر و تدبر. ماننے اور پڑھنے کے بعد تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے, اور ظاہر ہے کہ کلام الہی نازل اس لیے ہوا ہے اور اس پر ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے. بغیر فہم کے مجرد تلاوت کا جواز ایسے لوگوں کے لیے تو ہے جو پڑھنے لکھنے سے بالکل محروم رہ گئے ہوں اور اب تعلیم کی عمر سے بھی گزر چکے ہوں. ایسے لوگ اگر ٹوٹے پھوٹے طریق پر تلاوت کر لیں تو بھی بہت غنیمت ہے, اور اس کا ثواب انہیں ضرور ملے گا. بلکہ ایک ایسا ان پڑھ شخص جو ناظرہ بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور اب اس کے لیے اس کو سیکھنا بھی ممکن نہ ہو, اگر اس یقین کے ساتھ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اسے کھول کر بیٹھتا ہے, اور محبت و عقیدت و احترام و تعظیم کے ساتھ اس کی سطور پر محض انگلی پھیرتا رہتا ہے, تو اس کے لیے اس کا یہ عمل بھی یقیناً موجب ثواب و برکت ہوگا. لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زندگیوں کا اچھا بھلا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں, مادری ہی نہیں غیر ملکی زبانیں بھی سیکھی ہوں, اگر قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں تو عین ممکن ہے کہ وہ قرآن مجید تحقیر و توہین اور تمسخر و استہزاء کے مجرم گردانے جائیں, اور اس اعراض عن القرآن یعنی قرآن مجید سے منہ پھیرنے کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے, الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم حاصل کر لیں اور اس کے لیے صحیح و جد و جہد شروع کر دیں
تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ جو پہلے بات عرض کی گئی تھی اس پہ ثبوت کے طور پر فٹ نوٹ میں ایک حوالہ بھی ہے۔ دراصل یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث میں بیان ہوئی، لیکن جس سے یہ بات بالکل غلط طور پر سمجھی گئی کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا اور صاحب استعداد آدمی بھی قرآن مجید کو سمجھے بوجھے اور غلط سرد پڑھنے پر بھی عند اللہ ثواب کا حقدار ہوگا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہل بالقرآن مع ما سفرت الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتطع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ماہر کا درجہ تو معزز اور وفادار اور فرما بردار فرشتوں کا سا ہے، رہا وہ شخص جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور اس کے لیے زحمت و مشقت اٹھاتا ہو تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، یعنی ایک قرآن مجید پڑھنے کا اور دوسرے اس کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کا۔ استہزاء کے مجرم گردانے جائیں اور اس اعراض عن القرآن کی سزا، یعنی قرآن مجید سے منہ موڑنے کی سزا تلاوت کے ثواب سے بڑھ جائے، الا یہ کہ وہ قرآن کا علم حاصل کرنے کا عزم کر لیں اور اس کے لیے سعی و جہد شروع کر دیں، تو درمیانی عرصے میں اگر مجرد تلاوت بھی کرتے رہیں تو امید ہے کہ اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ پھر فہم قرآن کوئی سادہ اور بسیط شے نہیں، بلکہ اس کے بے شمار مدارج و مراتب ہیں، اور ہر انسان علم کی اس اتھاؤ نا پیدا کنار سمندر سے اپنی فطری استعداد، ذہنی ساخت، طبیعت کی افتاد، پھر اپنی اپنی سعی و جہد، محنت و مشقت، قد و کاوش اور تحقیق و جستجو کے مطابق حصہ پا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی انسان خواہ کیسی ہی اعلیٰ استعداد کا مالک کیوں نہ ہو اور کتنی ہی محنت و کاوش کیوں نہ کر لے، پھر یہ چاہے پوری کی پوری عمر قرآن مجید پر تدبر و تفکر میں بسر کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ سیر ہو جائے اور یہ محسوس کرے کہ قرآن مجید کا فہم کما حقہ اسے حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ خود صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، صادق کے معنی سچے اور مصدوق جن کی تصدیق کی گئی ہے، اس لیے خود صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور جس پر غور و فکر سے انسان کبھی فارغ نہ ہو سکے گا۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، بس چاہیے کہ اصحاب علم عزم و ہمت اور اصحاب حوصلہ و امنگ اس میدان کو اپنے حوصلوں اور امنگوں کی آماج گاہ بنائیں اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اوپر بات عرض کی گئی اس کے نیچے بھی حوالہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد ولا تنقضی عجائبہ، علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہوں گے، نہ کثرت و تکرار تلاوت سے اس کے لطف میں کمی آئے گی اور نہ ہی اس کے عجائبات یعنی نئے نئے علوم و معارف کا خزانہ کبھی ختم ہو سکے گا۔ سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فکر سمجھ کے لیے یوں تو قرآن مجید نے فہم و فکر اور عقل و فکر کے قبیل کے تمام ہی الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ فہم قرآن کے لیے وسیع ترین اصطلاح جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی ہے وہ ذکر و تذکر کی ہے، چنانچہ خود قرآن مجید اپنے آپ کو جا بجا ذکر، ذکرہ اور تذکرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اصطلاح در حقیقت فہم قرآن کی اولین منزل کا پتہ بھی دیتی ہے، اس کی اصل غایت اور حقیقی مقصود کا سراغ بھی اس سے ملتا ہے، اور ساتھ ہی اس سے اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی ہوتی ہے کہ تعلیمات قرآنی نفس انسانی کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ در حقیقت اس کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے اور اس کی اصل حیثیت یاد دہانی کی ہے، نہ کہ کسی نئی بات کو سکھانے کی۔ قرآن مجید تمام ترزی شعور انسانوں کو، جنہیں وہ اولو الالباب اور قوم یاقلون قرار دیتا ہے، غور و فکر اور عقل سے کام لینے کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا اولین میدان خود آفاق و انفس کو قرار دیتا ہے۔ آفاق یعنی یونیورس اور انفس انسان کے اپنے وجود۔
جو آیات الہی سے بھرے پڑے ہیں، ساتھ ہی وہ انہیں آیات قرآنی میں بھی تفکر و تعقل کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے جو تفکر کریں کھولتے ہیں. اور فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون. پہلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 24 تھی، اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 44 ہے. اور اتارا ہم نے تم پر ذکر کہ تم جو کچھ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ تفکر کریں. اسی طرح کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 242. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تم تعقل کر سکو، یعنی عقل سے کام لے سکو. اور انا جعلناہ قرآن عربی لعلکم تعقلون، سورہ زخرف آیت نمبر 3، ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر اتارا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. آیات قرآنی، آیات آفاقی اور آیات انفسی میں تفکر و تعقل کے نتیجے میں انسان محسوس کرتا ہے کہ ایک تو ان تینوں میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ سب کامل توافق کے ساتھ بعض ایسے حقائق کی جانب رہنمائی کرتی ہیں جن کی شہادت خود اس کی اپنی فطرت میں مضمر ہے. اس طرح اس کے اپنے باطن کی مخفی شہادت اجاگر ہو کر اس کے شعور کے پردوں پر جلوہ فگن ہوتی ہے، اور حقیقت نفس الامری کا علم جس کا دوسرا نام ایمان ہے اس کے شعور میں بالکل اس طرح ابھرتا ہے جیسے کسی تحریک کی بنا پر کوئی بھی پرانی بھولی بسری بات انسان کی یاداشت کے ذخیرے کی گہرائیوں سے ابھر کر افق شعور پر طلوع ہوتی ہے. اسی عمل یعنی فینومینن کا نام قرآنی اصطلاح میں تذکر ہے. اس تذکر کی احتیاج یعنی ضرورت ہر انسان کو ہے، خواہ وہ عام الناس میں سے ہو یا خواص کے طبقے سے تعلق رکھتا ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تذکر کے لیے قرآن مجید کو انتہائی آسان بنا دیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک ہی صورت میں چار مرتبہ یہ فرما کر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، سورہ قمر آیت نمبر 17, 22, 32 اور 40، ہم نے آسان بنا دیا ہے قرآن مجید کو ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی اس نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا؟ ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نابلد اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور پیچیدگیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو، وہ قرآن مجید سے تذکر کر سکتا ہے یعنی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی طبع سلیم اور فطرت صحیح ہو، یعنی اس کی نیچر پرورٹ نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت اپنی اصل حالت پر برقرار ہو اور ان میں ٹیڑھ اور کجی راہ نہ پا چکی ہو، اور وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اس کا ایک سادہ مفہوم روانی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے. تأثیر قرآن لذکر کے متعدد پہلو ہیں. مثلا ایک تو یہی کہ اس کا اصل موضوع اور اساسی مضامین فطرت انسانی کے جانے پہچانے ہیں، اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ایک سلیم و تباہ انسان خود اپنے باطن کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس کا طریق استدلال نہایت فطری اور انتہائی سادہ ہے. مزید یہ کہ مشکل مضامین کو نہایت دل نشین مثالوں کے ذریعے آسان بنا دیا گیا ہے. تیسرے یہ کہ اس کے باوجود کہ یہ ادب کا شاہکار اور فصاحت و بلاغت کی معراج ہے، اس کی زبان عام طور پر نہایت آسان ہے، اور عربی زبان کی تھوڑی سی سوجھ بوجھ اور معمولی سا ذوق رکھنے والا شخص بھی بہت جلد اس سے مانوس ہو جاتا ہے، اور بہت ہی کم مقامات ایسے رہ جاتے ہیں جہاں ایسے شخص کو دقت پیش آئے. لیکن تذکر بالقرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہرحال ناگزیر ہے، اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے قطعاً ناکافی ہے. اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تحصیل کے انسان قرآن مجید کا ایک رواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور تلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو، کجائیے کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، بی اے اور ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجینئرنگ جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اتنی سی عربی بھی نہ سیکھ سکنے پر کیا عذر پیش کر سکے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا ہے؟ حضرات، میں پورے خلوص اور خیر خواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرنا کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تمسخر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر و توہین ہے، اور آپ خود سوچ لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کیسی شدید باز پرس اور کتنی سخت عقوبت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ میرے نزدیک عربی زبان کی کم از کم اتنی تحصیل کہ قرآن مجید کا سرسری مفہوم انسان کی سمجھ میں آ جائے، ہر پڑھے لکھے مسلمان پر قرآن مجید کا وہ حق ہے جس کی عدم ادائیگی نہ صرف قرآن مجید بلکہ خود اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم ہے۔ فہم قرآن کا دوسرا مرتبہ تدبر قرآن کا ہے، یعنی یہ کہ قرآن مجید کو گہرے غور و فکر کا موضوع بنایا جائے اور اس کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ قرآن مجید ہدل للناس ہے، اور جس طرح عوام کو کائنات اور اپنی ذات کے بارے میں صحیح نقطہ نظر اور زندگی بسر کرنے کی واضح ہدایات عطا فرماتا ہے، اسی طرح خواص اور اصحاب علم و فکر کے لیے بھی کامل ہدایت اور مکمل رہنمائی ہے، اور ان کے ذہنی و فکری سفر کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر ان کی دستگیری فرماتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے محل تدبر ہونے کو بئیں الفاظ، یعنی ان الفاظ میں خود واضح فرمایا ہے کہ کتاب انزل نہ ہوئی لئی کا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن ایک کتاب مبارک ہے جو ہم نے تمہاری طرف اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور عدم تدبر کا گلہ ان الفاظ میں کیا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، سورہ نساء آیت نمبر 82، اور افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، سورہ محمد آیت نمبر 24، کیا یہ تدبر نہیں کرتے قرآن مجید پر یا ان کے دلوں پر کفل لگے ہوئے ہیں، یعنی تالے لگے ہوئے ہیں۔ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید جس قدر آسان ہے، واقعہ یہ ہے کہ تدبر کے نقطہ نظر سے اسی قدر مشکل، اور اس سمندر میں اترنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کی گہرائیوں کا اندازہ ممکن ہے اور نہ اس کے کناروں ہی کا سراغ کسی کو مل سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اس امر کی تصریح ملتی ہے کہ وہ ایک ایک صورت پر تدبر و تفکر میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے، حتیٰ کہ ان ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، جن کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک بار ضرور قرآن مجید ختم کر لینے کی تاکید کی تھی، یہ تصریح ملتی ہے کہ انہوں نے صرف سورہ بقرہ پر تدبر میں 8 سال صرف کیے۔ ذرا غور فرمائیں کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کی اپنی زبان میں اور اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن مجید نازل ہوا تھا، چنانچہ نہ تو انہیں عربی زبان اور اس کے قواعد کی تحصیل کی کوئی ضرورت تھی، نہ شان نزول اور سورت و آیات کے تاریخی پس منظر کو جاننے کے لیے کھود کریت کی کوئی حاجت۔ اس کے باوجود ایک ایک سورت پر ان کا سال و سال ہر سال غور و فکر کرنا یہ بتلاتا ہے کہ قرآن حکیم کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اس کے لیے سخت محنت اور شدید ریاضت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ بعد میں ابن جرید، طبری، علامہ زمخشری اور امام فخر الدین رازی ایسے دسیوں بیسیوں نہیں سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپائیں تب بھی کسی ایک ہی پہلو سے قرآن حکیم پر غور و فکر کر سکے، اور حق تو یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہ ہوا، اور ان 14 صدیوں میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں گزرا جس نے زخیم سے زخیم تفسیر لکھنے کے بعد بھی اس امر کا دعویٰ کیا ہو کہ اس نے قرآن حکیم پر تدبر کا حق ادا کر دیا اور اس کا فہم کما حقہ حاصل کر لیا۔ تابع دیگرا چہ رسد، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں کسی عارف کا ایک قول نقل کیا ہے جس سے قرآن کی عام تلاوت برائے تذکر اور اس پر گہرے غور و فکر کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک ختم تو قرآن مجید کا ہر جمعہ کو کر لیتا ہوں، ایک ختم میں ماہانہ کرتا ہوں، ایک سالانہ، اور ایک اور ختم بھی ہے جس میں 30 سال سے مشغول ہوں، طاہر فارغ نہیں ہو سکا۔ قرآن مجید کو بطریق تدبر پڑھنے کی شرائط بڑی کڑی ہیں اور ان کا پورا کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو بس اسی کے لیے وقف کر دے اور اپنی پوری زندگی کا مصرف صرف تعلیم و تعلم قرآن ہی کو بنا لے۔ اس کے لیے اولاً عربی زبان کے قواعد کا گہرا اور پختہ علم ضروری ہے، پھر اس کے ادب کا ایک ستھرا ذوق اور فصاحت و بلاغت کا عمیق فہم لازمی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جس زبان میں قرآن نازل ہوا اس کا صحیح فہم اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ادب جاہلی کا تحقیقی مطالعہ کیا جائے اور دور جاہلی کے شعراء و خطباء کے کلام سے ممارست باہم پہنچائی جائے۔ پھر اسی پر بس نہیں، قرآن حکیم نے خود اپنی مخصوص اصطلاحات وضع کی ہیں اور اپنے خاص اساليب ایجاد کیے ہیں جن سے انسان ایک طویل مدت تک قرآن مجید کو پڑھتے رہنے اور اس پر غور و فکر کرتے رہنے کے بعد ہی مانوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نظم قرآن کا فہم بجائے خود تدبر قرآن کی راہ کی ایک کٹن منزل ہے، اور مصحف کی موجودہ ترتیب کی حکمت کا علم جو ترتیب نزولی سے قطعاً مختلف ہے، اولاً مختلف صورتوں اور پھر ہر صورت کی آیتوں کے باہمی ربط و تعلق کو سمجھنا ایسا مشکل مرحلہ ہے جس پر بڑے بڑے اصحاب عزم و ہمت تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس مرحلے کو سر کیے بغیر تدبر قرآن کے حق کی ادائیگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس معدن سے قرآن حکیم کے علم و حکمت کے اصل موتی حاصل ہوتے ہیں اور اسی سے اس بحر ناپیدا کنار کی وسعتوں کا اصل اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے احادیث کے تمام ذخیرے پر انسان کی گہری نظر بھی لازمی ہے اور قدیم صحف آسمانی کا گہرا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ ان ساری منزلوں سے گزر کر تو انسان اس قابل ہوتا ہے کہ قرآن کو بطریق تدبر پڑھ سکے۔ اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر دور میں تجرباتی اور عقلی دونوں قسم کے علوم ایک خاص سطح پر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید پر تدبر کا حق اس کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا کہ حکمت قرآنی کا طالب اپنی معلومات کے دائرے کو کم سے کم اتنا وسیع ضرور کرے کہ ان تمام علوم طبعی و نظری کا ایک اجمالی خاکہ اس کے مقدمات و مبادی، طریق استدلال اور نہج استنتاج اور نتائج اور عواقب کی اجمالی معرفت سمیت اس کے ذہن کی گرفت میں آ جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے علم و حکمت کے بحر زخار سے ہر طالب بہرحال اپنے ظرف ذہنی کے عمق اور وسعت کے مطابق ہی حصہ پا سکتا ہے، اور اس کتاب منیر کا نور ہدایت ہر شخص پر اس کے افق فکر و نظر کی وسعت کی نسبت ہی سے روشن ہو سکتا ہے، اور انسان کا ظرف ذہنی اور افق فکری بہرحال متداول علوم طبعی و عقلی ہی سے تیار ہوتا ہے۔ خاص طور پر تبلیغ و تبیین للناس کے اعتبار سے تو اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، بلکہ اس کے بغیر ان کا حق ادا ہونا تو کسی درجے میں بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ ہر دور کے تجرباتی علوم کی سطح کے مطابق اور اسی کی مناسبت سے منطق و فلسفہ، الہیات و مابعد الطبعیات، اخلاقیات و نفسیات اور دیگر علوم قرآنی کا ایک تمار ہوتا ہے جس سے ذہن بالعموم مرعوب ہوتے ہیں۔ ان کے پھیلائے ہوئے غلط افکار و نظریات کا توڑ اس کے بغیر قطعاً ممکن نہیں ہوتا کہ خود ان کا گہرا مطالعہ کیا جائے اور ان کے اصل سرچشموں یعنی اوریجنل سورسز تک رسائی باہم پہنچا کر علی وجہ البصیرت ان کی جڑوں پر اس طرح ضرب کاری لگائی جائے جس طرح اپنے اپنے وقت میں ابن تیمیہ اور امام غزالی رحمہ اللہ لگا چکے ہیں۔ دور جدید اس مطالعے میں غالباً اپنی منطقی انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور علوم متذکرہ بالا کے علاوہ علوم طبعی یعنی فزیکل سائنسز اور فنون طبعی یعنی ٹیکنالوجیز نے انتہائی بلندیوں کو چھو کر عقل انسانی کو اس طرح مبہوت و ششدر کر دیا ہے کہ ایک عام انسان کے لیے اس کے جلاؤ میں آنے والے غلط نظریات و افکار پر جرح و تنقید قطعاً ناممکن ہو گئی ہے۔ اندر ہی حالات دور حاضر میں تدبر قرآن کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے کہ اصحاب ہمت اور ارباب عظیمت کی ایک بڑی جماعت اپنے آپ کو پوری طرح کھپا کر ایک طرف تدبر قرآن کی متذکرہ بالا جملہ شرائط کو پورا کرے اور دوسری طرف جدید علوم عقلی و عمرانی کی گہری و براہ راست ممارست باہم پہنچائے اور پھر نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی روشنی میں علوم جدیدہ کے صحیح و غلط اجرا کو بالکل علیحدہ کر دے، بلکہ جدید استدلال اور معروف اصطلاحات کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کے قریب ہو کر کلام کرے اور قرآن مجید کے نور ہدایت کو لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دے، تاکہ لِتُبَيِّنَهُ لِلنَّاس، تاکہ تو لوگوں کے لیے اس کو واضح کر دے گا جو فریضہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ادا فرمایا تھا، وہ اس دور میں آپ کی امت کے ذریعے پھر پورا ہو، اور یہ کام ظاہر ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک عالم اسلام میں جا بجا ایسی یونیورسٹیاں قائم نہ ہوں جن میں ہر ایک کا اصل مرکزی شعبہ تدبر قرآن کا ہو، اور اس کے گرد تمام علوم عقلی جیسے منطق، مابعد الطبعیات، اخلاقیات، نفسیات اور الہیات، علوم عمرانی جیسے معاشیات، سیاسیات اور قانون، اور علوم طبی جیسے ریاضی، کیمیا، طبعیات، ریاضیات اور فلکیات وغیرہ کے شعبوں کا ایک حصار قائم ہو، اور ہر ایک طالب علم تدبر قرآن کی لازماً اور ایک یا ایک سے زائد دوسرے علوم کی اپنے ذوق کے مطابق تحصیل کرے، اور اس طرح ان شعبہ ہائے علوم میں قرآن کے علم و ہدایت کو تحقیقی طور پر اخذ کر کے مؤثر انداز میں پیش کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں، اسی لیے اس پر ہر شخص مکلف بھی نہیں۔ یہ کام اول تو ہے ہی صرف ان لوگوں کے کرنے کا جو علم کی ایک فطری پیاس لے کر ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جن کے ذہنوں میں ایسے سوالات از خود پیدا ہو جاتے ہیں جن کا حل عقل کی جملہ آبادیاں طے کیے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتا۔ یہ لوگ طلب علم پر اسی طرح مجبور ہوتے ہیں جیسے ایک بھوکا تلاش غذا پر، یا ایک پیاسا تحصیل ما پر، پانی کے حصول پر۔ ایسے ہی لوگ مسلسل ربی زدنی علما کی دعا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اگر صحیح رہنمائی میسر آ جائے تو علم و حکمت سے حصہ وافر پاتے ہیں۔ تدبر قرآن اصلاً تو ایسے ہی لوگوں کے کرنے کا کام ہے۔ ویسے ہر طالب علم اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی محنت کے مطابق اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے ایک عام تشویق ہی کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور قرآن حکیم نے ایک عام ہدایت دی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، بس کیوں نہیں نکلتا ہر ہر فرقے میں سے ان کا ایک گروہ تاکہ سمجھ پیدا کرے دین میں۔ یہ تفقہ فی الدین تدبر قرآن کا وہ ثمرہ ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چیدہ چیدہ صحابہ کے لیے دعا فرمائی ہے، اور جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام کے کلیہ کے ساتھ بطور شرط تذکرہ فرمایا ہے، یعنی یہ کہ اذا فقہوا، متفق علیہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، ان میں جو لوگ دور جاہلیت میں سب سے اچھے تھے وہی اسلام میں بھی سب سے اچھے ہیں، بشرطے کے دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق، حکم و اقامت، ایمان و تعظیم، تلاوت و ترتیل اور تذکر و تدبر کے بعد قرآن مجید کا چوتھا حق ہر مسلمان پر یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور ظاہر ہے کہ ماننا، پڑھنا اور سمجھنا سب فی الاصل عمل ہی کے لیے مطلوب ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید نہ تو کوئی جادو یا جنتر منتر کی کتاب ہے جس کا پڑھ لینا ہی دفع بلیات کے لیے کافی ہو، نہ یہ محض حصول برکت کے لیے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے، یا اس کے ذریعے جانکنی کی تکلیف کو کم کر لیا جائے۔ یہاں لفظ محض جو ہے اس کو نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہاں پر انکار نہیں ہے تلاوت کے باعث ثواب ہونے کا، نہ یہ محض حصول برکت کے لیے نازل ہوا ہے کہ بس اس کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے، اور نہ ہی یہ محض تحقیق و تدقیق کا موضوع ہے کہ اسے صرف ریاضت ذہنی کا تختہ مشق اور نقطہ آفرینیوں اور خیال آرائیوں کی جولانگاہ بنا لیا جائے،
بلکہ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، یہ ہدل للناس یعنی انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کا مقصد نزول صرف اس طرح پورا ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے واقعتاً اپنی زندگیوں کو لائحہ عمل بنا لیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود قرآن حکیم اور اس ذات اقدس نے جس پر یہ نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بالکل واضح فرما دیا ہے کہ قرآن مجید پر عمل نہ کیا جائے تو اس کی تلاوت یا اس پر غور و فکر کے کچھ مفید ہونے کا کیا سوال، خود ایمان ہی معتبر نہیں رہتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق کہ جو اللہ نے نازل فرمایا تو ایسے ہی لوگ تو کافر ہیں۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت فرما دی، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، شرح السنہ علامہ بغوی۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا۔ ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جو شخص قرآن مجید کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہے جو ابھی تلاش حق میں سرگرداں ہو اور قرآن مجید کو پڑھ اور سمجھ کر ابھی اس کی حقانیت کے عدم یا اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتا ہو، لیکن وہ لوگ جو قرآن حکیم کو کتاب الہی تسلیم کریں ان کے لیے اس سے استفادے کی شرط لازم یہ ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے رخ کو قرآن کی سمت میں عملاً موڑ دینے اور اس کے ہر تقاضے کو پورا کرنے کی حتی الامکان صحیح کے عزم مصمم کے بعد قرآن مجید کو پڑھیں، چاہے اس میں انہیں کیسے ہی کثر و انکسار، ترک و اختیار اور قربانی و ایثار کے ساتھ سابقہ پیش آئے۔ بلکہ جیسا کہ اس سے قبل تلاوت کے لغوی مفہوم کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے، واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہدایت تامہ تو در حقیقت منکشف ہی صرف ان لوگوں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اس کا مطالعہ کریں۔ اس عزم صادق کے بعد بھی، ایک طویل مجاہدے اور کٹھن ریاضت کے بعد ہی نفس انسانی میں تسلیم و انقیاد کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا، یعنی لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا۔ نفس انسانی میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا قرآن حکیم کی ہدایت تامہ کا نقطۂ آغاز ہے، پھر جوں جوں اس کتاب ہدایت سے تمسک بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ہدم و آتاہم تقواہم، سورۃ محمد آیت نمبر 17۔ اور جو لوگ راہ یاب ہوئے تو ان کو مزید عطا ہوئی سوجھ اور نصیب ہوئی پرہیزگاری، یعنی انسان قرآن مجید کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش عملاً شروع کر دے تو صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا اور درجہ بدرجہ رشد و ہدایت میں ترقی کرتا چلا جائے گا، ورنہ اس کی تلاوت صرف وقت کا ضیاع ہی نہ ہوگی بلکہ عین ممکن ہے کہ اس کے لیے موجب لعنت ہو۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں بال عارفین کا قول نقل فرمایا کہ قرآن کے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے لعنت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب وہ پڑھتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اللہ کی لعنت اور جھوٹوں پر، تو اگر وہ خود جھوٹا ہے تو یہ لعنت اسی پر ہوئی۔ اسی طرح جب ایک قاری تلاوت کرتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 279، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے، تو اگر وہ خود اس حکم الہی سے سرتابی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے اس اذان حرب یعنی الٹیمیٹم کا مخاطب خود ہی ہوا۔ اسی طرح کم تولنے اور تھوڑا ناپنے والے، پیچھے پیچھے برائی کرنے والے اور رو در رو تانا دینے والے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ویل للمطففین اور ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ کی دردناک بشارتوں کے مصداق خود ہی بنتے ہیں. اسی پر مزید قیاس کر لیجئے کہ عمل کے بغیر قرآن مجید کی تلاوت سے انسان کو در حقیقت کیا حاصل ہوتا ہے. رہا ان لوگوں کا معاملہ جو قرآن حکیم پر تحقیق و تدقیق، غور و فکر اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہتے ہوں لیکن خود اس کے تقاضوں کی ادائیگی سے غفلت برتیں، تو ان کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر سنگین ہو جاتا ہے، اور ان کی یہ ساری کادکد و کاوش اور تحقیق و جستجو صرف ذہنی عیاشی ہی نہیں، تلاعب بالقرآن یعنی بازی باریش بابا ہم بازی کے مصداق قرآن کے ساتھ کھیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے. نتیجتاً ان کے اپنے حصے میں بھی قرآن مجید سے ہدایت نہیں ضلالت یعنی گمراہی آتی ہے. یدل بھی کثیرم و یادی بھی کثیرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 26. گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو. اور خلق خدا کے لیے بھی یہ طرح طرح کے فتنوں کا باعث اور نئی گمراہیوں اور دلالتوں کا سبب بنتے ہیں، اس لیے کہ ان کا سارا قرآنی فکر اس آیت قرآنی کا مصداق بن جاتا ہے کہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ پیچھے پڑتے ہیں متشابہات کے تاکہ فتنہ پیدا کریں اور ان کی حقیقت و ماہیت معلوم کریں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جنہیں تدبر قرآن کا خاص ذوق عطا ہوا تھا اور جو کئی برس ایک ایک سورت پر غور و فکر اور تدبر و تفہیم میں صرف کر دیتے تھے، ان کے بارے میں یہ تصریح ملتی ہے کہ ان کے اس توقف کا اصل سبب یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن مجید کے علم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اس پر پورے پورے عمل کا بھی حتی المقدور اہتمام کرتے تھے، اور اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک انہیں یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ جتنا کچھ انہوں نے سیکھا اور پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے. آپ شاید یہ معلوم کر کے حیران ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین قرآن مجید کی کسی صورت یا اس کے کسی حصے کے حفظ کا مطلب صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اسے یاد کر لیا جائے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کا علم و فہم بھی حاصل ہو جائے اور اس پر عمل کی توفیق بھی بارگاہ رب العزت سے ارزانی ہو جائے، اور اس طرح قرآن ان کے فکر و عمل دونوں پر حاوی ہو جائے. گویا کہ حفظ قرآن کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا کہ قرآن ان کی پوری شخصیت میں رچ بس جائے اور اس کا نور ہدایت ان کے رگ و پے حتیٰ کہ ریشے ریشے میں سرایت کر جائے. نتیجتاً اس کے الفاظ ان کے حافظے میں، اس کا علم ان کے ذہن میں، اور اس کی تعلیمات ان کے اخلاق و عادات اور سیرت و کردار میں محفوظ ہو جائے. اسی عمل فینومین کی تکمیل اور اتمامی کیفیت کا ذکر ہے. معلمہ امت ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس غایت درجہ حکیمانہ قول میں جو انہوں نے اس سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، کہ کانا خلقہ القرآن، یعنی آپ کی سیرت تعلیمات قرآنی کا مکمل نمونہ تھی، اور گویا کہ آپ مجسم قرآن تھے، فدا ہو ابی و امی وصلی اللہ علیہ وسلم. غرض ہے کہ قرآن کے استفادے کی صحیح صورت صرف یہ ہے جتنا علم و فہم انسان کو حاصل ہو اسے وسعت کے ساتھ اپنے اعمال و افعال، عادات و اطوار اور سیرت و کردار کا جز بناتا چلا جائے، اور اس طرح قرآن مجید مسلسل اس کے خلق میں سرایت کرتا چلا جائے. بصورت دیگر اس کا خدشہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ القرآن حجت لکا او علیکا، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یعنی دلیل بنے گا قیامت کے دن، یا تمہارے خلاف. قرآن مجید کا علم و فہم الٹا انسان کے خلاف حجت قاطع اور اس کی بدعملی پر سزا و عقوبت کی شدت میں اضافے کا سبب بن جائے. یہاں یہ وضاحت البتہ ضروری ہے کہ عمل بالقرآن کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی دوسرا اجتماعی. قرآن مجید کے ایسے تمام احکام جو انسان کی انفرادی اور نجی زندگی سے متعلق ہوں یا جن پر عمل کا اختیار اسے فی الفور حاصل ہو، ان کو بجا لانے پر ہر انسان اسی دم مکلف ہو جاتا ہے جس دم وہ اس کے علم میں آئیں اور اور ان کے معاملے میں تاخیر و تعویق کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں ہے. ایسے احکام کی اطاعت و تعمیل میں کوتاہی وہ جرم عظیم ہے جس کی سب سے بڑی سزا خذلان اور سلب توفیق کی شکل میں ملتی ہے. حتیٰ کہ قول و کردار اور علم و عمل کے کا یہ فرق و تفاوت اور لما تقولون ما لا تفعلون کی یہ کیفیت بالآخر نفاق پر منتج ہوتی ہے. یہی حقیقت ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوئی کہ اکثر و منافقی امتی قراؤہا, مسند احمد, میری امت کے منافقین کی سب سے بڑی تعداد قراء کی ہوگی. لہذا سلامتی کی راہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ قرآن مجید کا جس قدر علم بھی انسان کو حاصل ہو اس پر بحت الامکان فوری طور پر عمل شروع کر دے. رہے دوسری قسم کے احکام, یعنی وہ جو ایسے اجتماعی معاملات سے متعلق ہوں جن پر ایک فرد کو کلی اختیار حاصل نہیں ہوتا, تو ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہر شخص بجائے خود مسئول و مکلف نہیں ہوتا, اگرچہ وہ اس پر ضرور مکلف ہے کہ اپنی امکانی حد تک حالات کو بدلنے اور ایسا اجتماعی ماحول برپا کرنے کی سعی و جہد کرے جس میں پورے کا پورا قرآن سمویا جا سکے اور اس کے تمام احکام کی مکمل تنفیذ کی جا سکے. ان حالات میں اس کی یہ کوشش اور جد و جہد معذرتن الی ربکم اور ان اجتماعی احکامات کی بالفعل تعمیل کی قائم مقام ہو جائے گی. لیکن اگر انسان ایسی جد و جہد نہ کرے اور مطمئن ہو کر بس اپنی زندگی کی بقا اور اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگا رہے تو اس صورت میں سب خطرہ ہے کہ قرآن مجید کے انفرادی اور نجی نوعیت کے احکام پر عمل بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون بعض کے مصداق گردانے جائیں. ترجمہ, کہ کیا تم قرآن مجید کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو, اور دوسرے یہ کہ انفاذ مبارکہ کے بعد جو تحدید قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے اس کو پڑھتے ہوئے ہر صاحب دل انسان لازمن کانپ اٹھتا ہے, لیکن افسوس کہ ہم نے بعین ہی یہی روش اختیار کی اور نتیجتاً اسی تحدید کا ایک عملی مظہر بن کر رہے. یعنی جو تم میں سے یہ روش اختیار کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں اسے ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے. تو جہاں تک دنیاوی رسوائی کا تعلق ہے اس کا تو ایک عبرتناک نقشہ امت مسلمہ پیش کر رہی ہے, رہا عذاب اخروی تو اس کے بھی حقدار بننے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, ویسے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم دستگیری فرما لے تو دوسری بات ہے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم, سورۃ المائدہ آیت نمبر 118. اللہ اکبر, ترجمہ ہے اس کا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جناب میں فرمائیں گے قیامت کے دن, اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر تو انہیں معاف کر دے بخش دے تو بالا دست حکمت والا ہے, یعنی تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ اکبر, کیسی صادق آتی ہے ہمارے حال پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما و یضع بہ آخرین, صحیح مسلم عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تعالیٰ اس کتاب عزیز کی وجہ سے کچھ قوموں کو عزت و سربلندی عطا فرمائے گا اور دوسروں کو ذلت و نکبت سے ہمکنار کرے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارق قرآن ہو کر. جس طرح فہم قرآن کے لیے قرآن مجید کی وسیع تر اصطلاح تذکر ہے, اسی طرح قرآن پر عمل کے لیے قرآن مجید کی سب سے جامع اور کثیر اصطلاح حکم بما انزل اللہ ہے. حکم کے ذیل میں قرآن مجید نے اصل اصول تو یہ متعین کیا ہے کہ ان الحکم الا للہ, سورۃ الانعام آیت نمبر 57 اور سورہ یوسف آیت نمبر 67. حکم کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کو حاصل نہیں ہے. پھر خود قرآن مجید کو حکم قرار دیا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا, اور اسی طرح اتارا ہم نے اسے حکم بنا کر عربی زبان میں سورۃ الرعد آیت نمبر 37, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض منصبی یہ قرار دیا کہ انزلنا الیک الکتاب بالحق لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورۃ النساء آیت نمبر 105، بے شک اتاری ہم نے تجھ پر کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے مابین اس سوجھ بوجھ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائی ہے۔ اور سورۃ مائدہ میں دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں، آیات 44، 45، 46 اور 47۔ حکم کا مفہوم ایک لفظ میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے وہ لفظ فیصلہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بات پیش نظر رہے کہ انسان میں اصل اہمیت کی چیزیں دو ہیں، ایک اس کا فکر اور دوسرے اس کا عمل۔ حکم ایک ایسی جامع اصطلاح ہے جو بیقوت ان دونوں کا احاطہ بھی کرتی ہے اور خاص طور پر ان کے ربط و تعلق کو واضح اور ان کے مقام اتصال کو نمایاں کرتی ہے۔ کوئی خیال یا نظریہ جب انسانی فکر میں ایسا رچ بس جائے کہ اس کی رائے اور فیصلہ یعنی حکم بن جائے تو اس کا عمل خود بخود اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ اسی حقیقت کو نمایاں کرنے کے لیے قرآن حکیم نے عمل بالقرآن کے لیے حکم بما انزل اللہ کی اصطلاح استعمال کی تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ قرآن مجید پر عمل در حقیقت اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا فکر قرآن مجید کے تابع ہو جائے اور قرآن مجید کا بیان کردہ علم حقیقت انسان کے دل و دماغ دونوں میں جاگزین ہو جائے۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے قرآن مجید کی دوسری اصطلاح اقامت کی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا، ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، سورۃ المائدہ آیت نمبر 66۔ اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دو اور اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل اور اس کو جو نازل ہوا ان کے جانب ان کے رب کی طرف سے تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ اور اس کے متصل بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اہل کتاب، جب تک تم تورات اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو تم کسی بنیاد پر نہیں ہو۔ حکم بما انزل اللہ کا تعلق زیادہ تر افراد کے فکر و عمل سے ہے، جبکہ اقامت ما انزل من اللہ سے مراد خاص طور پر اس نظام عدل اجتماعی کا قیام ہے جو کسی اجتماعیت کے شریک افراد اور کسی معاشرے کے مختلف طبقات کے مابین قسط اور عدل و انصاف پر مبنی توازن کا ضامن ہوتا ہے، اور جس میں بننے کے بعد کسی کے کسی پر ظلم و عدوان اور بغی و طغیان کا امکان باقی نہیں رہتا، اور سیاسی جبر، پولیٹیکل ریپریشن اور معاشی استحصال، اکنامک ایکسپلائٹیشن سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 جو ابھی میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں اقامت ما انزل من اللہ کے ثمرات کے طور پر عمومی خوشحالی اور فارغ البالی کا تذکرہ خاص طور پر کیا گیا ہے۔ اس نظام عدل و قسط کے قیام کا تذکرہ کمال اجمال اور غایت اختصار کے ساتھ سورۃ الحدید کی اس آیت میں ہوا ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجے اپنے رسول کھلی نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور میزان تاکہ لوگ سیدھی طرح انصاف پر قائم رہیں۔ لیکن سورہ شورا میں اس کا بیان ایسی وضاحت کے ساتھ ہوا ہے کہ اس سے حکم الہی اور اقامت دین اور ایمان بالکتاب اور قیام نظام عدل اجتماعی کا باہمی ربط و تعلق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں ایک نہایت حکیمانہ تدریج و ترتیب کے ساتھ اس مضمون کی تفاصیل بیان ہوئی ہیں، چنانچہ سب سے پہلے وہی اصل الاصول بیان ہوا جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں، یعنی یہ کہ حکم کا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے، چنانچہ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، اور جس معاملے میں بھی تمہارے مابین اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ ہی کو ہے۔ پھر آیت نمبر 13 میں اس حکم الہی کے دین و شریعت کی شکل میں ڈھلنے کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. راستہ مقرر کر دیا تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح کو، اور جو وہی کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری طرف، اور جس کا حکم دیا ہم نے ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ قائم رکھو دین اور مت اختلاف میں پڑھو اس کے بارے میں. پھر آیت نمبر 15 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا فَلِذَلِكَ فَدُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. بس تو اسی کی دعوت دے اور قائم رہ جیسا حکم ہوا تجھے، اور مت پیچھے چل ان کی خواہشوں کے، اور کہہ دے کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو نازل فرمائی ہے اللہ نے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے مابین عدل کروں. پھر آیت نمبر 17 میں اس پوری بحث کا خاتمہ ان جامع الفاظ میں ہوا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب. اللہ ہی تو ہے جس نے اتاری کتاب کامل حق کے ساتھ اور میزان بھی، اور تجھے کیا خبر شاید قیامت قریب ہی ہو. سورۃ الحدید کی متذکرہ بالا آیت کی طرح سورہ شورا کی اس آیت میں بھی کتاب کے ساتھ میزان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے. اس کی تشریح میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع بات فرمائی ہے. اللہ نے مادی ترازو بھی اتاری جس میں اجسام تلتے ہیں، اور علمی ترازو بھی جسے عقل سلیم کہتے ہیں، اور اخلاقی ترازو بھی جسے صفت عدل و انصاف کہا جاتا ہے، اور سب سے بڑی ترازو دین حق کی ہے جو خالق اور مخلوق کے حقوق کا ٹھیک ٹھیک تصفیہ کرتا ہے، اور جس میں بات پوری تلتی ہے نہ کم نہ زیادہ. قرآن مجید تشتت و انتشار اور افتراق و اختلاف کا اصل سبب بغیم بینہم کو قرار دیتا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضد. چنانچہ سورۃ الشورا کے اس دوسرے رکوع میں بھی ولا تتفرقوا فیہ کے تاکیدی حکم کے بعد آیت نمبر 14 میں تفرقہ و انتشار کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور نہیں تفرقے میں پڑے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم پہنچ چکا ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی غرض سے. دین حق اور اللہ کی نازل کردہ کتاب اور میزان کی اقامت سے اس بغی و طغیان کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں. پھر نہ احبار اور رہبان کے لیے موقع رہتا ہے کہ وہ ارباب من دون اللہ بن کر بیٹھ جائیں، نہ سرمایہ دولتم بین الاغیاء منکم کی صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ ہی کسی سیاسی جبر و استبداد کا موقع باقی رہتا ہے، بلکہ تمام انسان اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، اور ان کے اولو الامر کا فرض یہ قرار پاتا ہے کہ وہ ہر ضعیف کو قوی سمجھیں جب تک اسے اس کا حق نہ دلوا دیں، اور ہر قوی کو ضعیف سمجھیں جب تک اسے حق وصول نہ کر لیں. یہ اشارہ ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کی طرف جو انہوں نے خلافت کا چارج سنبھالتے ہی ارشاد فرمایا تھا. اقامت ما انزل من اللہ کے ذریعے ایسے عادلانہ و منصفانہ نظام اجتماعی کے قیام کتاب الہی کے ماننے والوں کا وہ فرض ہے جس پر وہ بحثیت مجموعی مکلف ہیں، اور جس کے بارے میں جواب دہی کی فکر انہیں کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشورا میں اس سلسلہ مضمون کے آخر میں یہ فرما کر کہ کیا عجب کہ قیامت قریبی ہو متنبہ کر دیا گیا ہے، کتاب اور میزان کے حقوق کی ادائیگی کی جلد فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ تم لیت و لعل اور تاخیر و تعویق میں پڑے رہو اور آخری حساب و کتاب کی گھڑی اچانک آن کھڑی ہو. اور اللہ کی کتاب اور میزان کا حق صرف اس طرح ادا ہو سکتا ہے بفہوائے لیقوم الناس بالقسط اور وہ امرت لعدل بینکم، اس نظام عدل اجتماعی کو عمدن قائم کر دیا جائے جو اللہ نے دین و شریعت کی صورت میں عطا فرمایا ہے. پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب الہی کے اس حق کی ادائیگی کے لیے کیا عملی تدبیر اختیار کی جائے، تو اگرچہ یہ موضوع میری اس وقت کی گفتگو سے براہ راست متعلق نہیں، تاہم یہ اشارہ مناسب بلکہ ضروری ہے کہ اقامت دین اور قیام نظام عدل قرآنی کی جد و جہد کو دنیا کی کسی دوسری سیاسی معاشی یا معاشرتی تحریک پر قیاس کرنا نہایت غلط اور اس کا عملی نقشہ کسی دوسری تحریک سے اخذ کرنا سخت مضر نہیں انتہائی مہلک ہے۔ جس طرح ایک فرد میں اسلام کی مطلوبہ تبدیلی کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ پہلے قرآن کو اس کے دل و دماغ میں اتارا جائے تاکہ اس کا ذہن و فکر اور جذبات و احساسات سب قرآن مجید کے تابع ہو جائیں، نتیجتاً اس کا عمل از خود قرآن مجید کے تابع ہو جائے گا۔ اس طرح کسی حیات اجتماعی میں بھی اسلامی انقلاب صرف اس طرح برپا کیا جا سکتا ہے کہ پہلے اس کے ذہین اور سوچنے سمجھنے والے طبقات کے قلوب و اذہان نور قرآن سے منور ہوں اور ان کے فکر و نظر میں قرآنی انقلاب برپا ہو جائے۔ کسی حیات اجتماعیہ کے اصحاب علم و فکر کے طبقے میں ایمان اور یقین کا ایک مضبوط مرکز نیوکلیس قائم ہو جائے، پھر اس سے نور ایمان اور بصیرت دینی ان دوسرے طبقات میں لازمی سرایت کریں گے جو جسد اجتماعی میں اعضاء و جوارے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور رفتہ رفتہ پوری اجتماعیت نور ایمان سے جگمگا اٹھے گی اور پورے کا پورا دین اپنے مکمل نظام عدل اجتماعی سمیت عملاً قائم ہو سکے گا۔ اس ایک راہ کے سوا اقامت دین کی کوئی اور راہ موجود نہیں، اور یہ خیال تو بالکل ہی خام اور اوہن البجوتی لبیت العنکبوت کا کامل مصداق ہے کہ کسی مسلمان قوم کے اسلام کے ساتھ ایک موروثی مذہب کی حیثیت سے جذباتی لگاؤ اور تعلق کو مشتعل ایکسپلائٹ کر کے ایک سیاسی تحریک برپا کر دینے سے قرآن مجید کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک جملہ مترزہ تھا، اصل بات جو اس وقت عرض کرنی مقصود ہے یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل یعنی حکم بما انزل اللہ اور اقامت ما انزل من اللہ قرآن مجید کا وہ حق ہے جو ہر مسلمان پر اس کی انفرادی حیثیت میں اور پوری امت مسلمہ پر اجتماعی اعتبار سے عائد ہوتا ہے، اور جس کی ادائیگی کی فکر ہم میں سے ہر شخص کو انفرادی طور پر اور پوری امت کو اجتماعی طور پر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا پانچواں حق تبلیغ و تبیین، ماننے پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کے علاوہ قرآن مجید کا ایک اور حق بھی ہر مسلمان پر حسب صلاحیت و استعداد عائد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ پہنچانے کے لیے قرآن حکیم کی اصل اور جامع اصطلاح تبلیغ ہے، لیکن تبلیغ کے پہلو بھی بہت سے ہیں اور مدارج و مراتب بھی، حتیٰ کہ تعلیم بھی تبلیغ ہی کا ایک شعبہ ہے اور تبیین بھی اسی کا ایک بلند تر درجہ ہے۔ قرآن حکیم خود اپنے مقصد نزول کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 52۔ یہ قرآن پہنچا دینا ہے لوگوں کو اس لیے اور تاکہ وہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نزول کا اولین مقصد یہ قرار دیتا ہے کہ وہ اوہی الیہ کا ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اور وہی کیا گیا میری طرف یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اور جنہیں بھی یہ پہنچ جائے انہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں۔ ساتھ ہی اس بات کو غیر مبہم الفاظ میں واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآن پاک کی بلا کم و کاست اور بعین ہی تبلیغ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرض منصبی ہے جس میں ادنا کوتاہی بھی فرائض نبوت و رسالت میں تقصیر شمار ہوگی۔ چنانچہ سورۃ المائدہ میں انتہائی تاکیدی حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 67۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی بلا کم و کاست تبلیغ کرو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے فرض رسالت کو ادا نہیں کیا۔ بعثت کی پہلی ساعت سے لے کر حیات دنیاوی کی آخری گھڑی تک مسلسل 23 سال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کے لیے محنت و مشقت اٹھاتے اور شدائد و مصائب برداشت کرتے رہے، اور اس عرصہ میں آپ کی دعوت اگرچہ بہت سے مراحل سے گزری جن میں آپ کی مصروفیات بہت متنوع نظر آتی ہیں، لیکن اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے عرصے میں آپ کی جدوجہد کا اصل محور قرآن مجید ہی رہا، اور اسی کی تلاوت و تبلیغ اور تعلیم و تبیین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مصروف رہے. چنانچہ قرآن حکیم میں چار مقامات پر آپ کے طریقے دعوت و تبلیغ اور نہج اصلاح و انقلاب کی وضاحت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2. وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں ان پر اس خدا کی آیات، اور تزکیہ کرتے ہیں ان کا اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اور حکمت. ظاہر ہے کہ الفاظ کریمہ کا مطلب وہی ہے جو میں اس سے قبل آپ کے سامنے اسلامی انقلاب کے مخصوص طریق کی وضاحت کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال اس طریق پر مسلسل 23 برس محنت کر کے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تبلیغ کا حق عطا فرما دیا اور اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچا دی. ادائے امانت الہی کی اس جدوجہد کے دوران بھی آپ نے اپنے جانساروں سے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی میں اس تاکیدی حکم کے ذریعے تعاون حاصل فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے چاہے ایک ہی آیت، اور اپنے مشن کی تکمیل پر مستقبل کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن کی پوری ذمہ داری اپنی امت کے حوالے فرما دی. چنانچہ حجۃ الوداع کے خطبے میں 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے متعدد بار یہ شہادت لے کر کہ میں نے تبلیغ کا حق عطا کر دیا ہے، آئندہ کے لیے یہ مستقل ہدایت جاری فرما دی. فلج بلغ شاہد الغائبہ، یعنی اب جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں، اور اس طرح قیامت تک کے لیے فریضہ تبلیغ قرآن مجید کو کا بوجھ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر آ گیا، جس کے لیے بحیثیت مجموعی وہ اللہ کے ہاں مسئول ہوگی. اب ظاہر ہے کہ امت افراد ہی پر مشتمل ہے، لہذا اس امت کا ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق اس فرض کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے. علماء اور فضلاء پر ذمہ داری ان کے علم و استعداد کی نسبت سے عائد ہوتی ہے، اور عوام پر ان کی صلاحیت کی نسبت سے. بہر نو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک الفاظ کے عموم سے کہ بلغوا عنی ولو آیتن ثابت ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری سے بالکل بری کوئی بھی نہیں. جسے ناظرہ پڑھنا آتا ہو وہ دوسروں کو ناظرہ پڑھنا سکھا دے، جسے حفظ ہے وہ دوسروں کو یاد کرائے، جسے ترجمہ آتا ہے وہ دوسروں کو ترجمہ پڑھائے، اور جسے اس کا کچھ علم و فہم حاصل ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائے. حتیٰ کہ اگر کسی کو ایک آیت ہی یاد ہو اور وہ اسے ہی دوسروں کو یاد کرا دے، یا قرآن مجید کی کسی ایک آیت یا سورت کا مفہوم معلوم ہو اور وہ صرف اسی کا علم دوسروں تک منتقل کر دے، تو یہ بھی تبلیغ قرآن میں شامل ہے. اگرچہ اس مقدس اور عظیم و شان فرض کی ادائیگی کی جو ذمہ داری امت مسلمہ پر بحیثیت مجموعی عائد ہوتی ہے وہ صرف اس وقت پوری ہو سکتی ہے جب قرآن مجید کا متن اور اس کا مفہوم اطراف و اکناف عالم تک پہنچا دیا جائے. بحالات موجودہ یہ ایک بہت دور کی بات اور سوانا خواب معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ واقعی صورتحال یہ ہے کہ وہ امت جو قرآن مجید کو اقوام و امم عالم تک پہنچانے کی ذمہ دار بنائی گئی تھی، آج اس کی محتاج ہے کہ خود اسے قرآن مجید پہنچایا جائے. لہذا اس وقت اصل ضرورت اس کی ہے کہ خود امت مسلمہ میں تعلیم و تعلم قرآن کی ایک رو چل نکلے، اور مسلمان درجہ بر درجہ قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے میں لگ جائیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، تبلیغ ہی کا ایک شعبہ تعلیم بھی ہے، اسی کا ایک اعلیٰ درجہ وہ ہے جسے قرآن حکیم تبیین کا نام دیتا ہے. یعنی یہ کہ قرآن مجید کو صرف پہنچا ہی نہ دیا جائے بلکہ اس کی پوری وضاحت کی جائے. اور ایک تو جیسا کہ میں نے قرآن پر تدبر کے ضمن میں عرض کیا تھا، لوگوں کے ذہن کے قریب ہو کر کلام کیا جائے اور قرآن مجید کا نور ہدایت لوگوں کی نگاہوں کے عین سامنے روشن کر دیا جائے، اور دوسرے یہ اس کی سور و آیات کے مدلولات و متضمنات کو پوری طرح کھول دیا جائے. قرآن حکیم نے اپنے آپ کو بیان کے
لفظ سے بھی تعبیر کیا ہے، جیسے ھذا بیان للناس و ھدى و موعظۃ للمتقین. تبیین کے لفظی معنی بیان کرنے کے ہیں، واضح کرنے کے. اس آیت کا ترجمہ ہے، یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 138. یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے، اور اپنے لیے مبین اور اپنی آیات کے لیے بینات اور مبینات کی صفات کا استعمال نہایت کثرت سے کیا ہے. ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کتاب الہی کی تبیین و توضیح انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داری بھی ہے، اور ان امتوں کی بھی جو ان کی حامل بنائی جاتی ہیں، جیسا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا گیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اتاری ہم نے تجھ پر یہ نصیحت تاکہ تو واضح کر دے لوگوں کے سامنے جو کچھ اترا ہے ان کے لیے. اہل کتاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان سے تبیین کتاب کا عہد لیا گیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ، اور جب عہد لیا اللہ نے ان سے جنہیں عطا فرمائی گئی تھی کتاب کہ اس کو واضح کرو گے لوگوں کے لیے، لیکن جب انہوں نے اپنے اس فرض کو ادا نہ کیا اور الٹا کتمان حق کے مرتکب ہوئے تو لعنت خداوندی کے مستحق قرار دیے گئے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. سورۃ بقرہ آیت نمبر 159. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس واضح تعلیم اور ہدایت کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے اس کے بعد کہ واضح کر دیا ہم نے اس کو لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں، تو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ اور لعنت کرتے ہیں سب لعنت کرنے والے. اس تبیین کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر اس کی عام زبان اور آسان محاورے میں سہل انداز سے قرآن مجید کا سرسری مفہوم واضح کر دیا جائے، اس لیے کہ کسی قوم کے لیے تبیین قرآن اس کی اپنی زبان ہی میں ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا گیا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر بولی بولنے والا اپنی قوم ہی کی تاکہ واضح کر دے ان پر اللہ کا پیغام. اور اس کا آخری درجہ یہ ہے کہ کتاب الہی کے علم و حکمت اور اس کے مضمرات اور بدرات کو کھول کر بیان کیا جائے، اس کے نہج استدلال کو واضح کیا جائے، اس کے دلائل و براہین کی مدد سے تمام گمراہ کن خیالات و نظریات کی مدلل تردید کی جائے، اور وقت کی بلند ترین علمی سطح پر اعلیٰ ترین علمی استدلال کے ساتھ قرآن حکیم اور اس کی تعلیمات کی حقانیت کو مبرہن کر دیا جائے. تبیین قرآن کے ادنا درجے کے حق کی ادائیگی کی صورت فی الوقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر قابل ذکر زبان میں قرآن مجید کے فصیح و بلیغ تراجم میں مختصر تشریح و تفسیر شائع کیے جائیں اور ان کی وسیع پیمانے پر اشاعت کی جائے، اور اعلیٰ درجہ میں اس کے حق کی ادائیگی صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسا کہ میں نے تدبر قرآن کے ضمن میں عرض کیا تھا، عالم اسلام میں جا بجا اکیڈمیاں اور یونیورسٹیاں قائم ہوں جن کا مرکزی موضوع قرآن حکیم ہو، اور ان کے ذریعے سے اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت کی وضاحت کی جائے. حضرات، یہ ہیں قرآن مجید کے وہ حقوق جو میرے فہم کے مطابق ہم سب پر بحیثیت مسلمان عائد ہوتے ہیں اور جن کی ادائیگی کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. ہم وہ خوش قسمت قوم ہیں جس کے پاس اللہ کا کلام مم و ان جیسا کہ وہ ہے ویسا ہی محفوظ اور موجود ہے. یہ بات جہاں بڑے اعزاز کا باعث ہے وہیں اس کی بنا پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. ہم سے پہلے کتاب الہی کے حامل بنی اسرائیل بنائے گئے تھے، لیکن جب انہوں نے اس منصب عظمیٰ کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا اور ثابت کر دیا کہ وہ اس اعزاز و اکرام کے لائق نہیں، تو ایک دوسری امت برپا کر دی گئی اور اسے قرآن حکیم کا حامل بنا کر کھڑا کر دیا گیا. سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 5 میں کتاب الہی کے حامل ہو کر اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے والوں کے لیے پہلے ایک مثال بیان کی گئی ہے
کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے پھر نہ اٹھایا انہوں نے اس کی ذمہ داری کو، اس گدھے کسی ہے جو کتابوں کا بوجھ لادے پھر رہا ہو۔ اور پھر اس کے فوراً بعد واضح کر دیا گیا کہ ان کا طرز عمل آیات الہی کی تکذیب کے مترادف ہے۔ بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال ان لوگوں کی جو جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو۔ اور ساتھ ہی یہ سنت اللہ بھی بیان کر دی گئی کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا، یعنی انہیں راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میرا یا آپ کا شمار اللہ کے نزدیک ان لوگوں میں ہو، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کا حامل بنائے۔ سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ میں کہ وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آیت نمبر 30، اور کہا رسول نے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ اگرچہ اصلاً تذکرہ ان کفار کا ہے جن کے نزدیک قرآن سرے سے کوئی قابل التفات چیز ہی نہیں، لیکن قرآن مجید کے وہ ماننے والے یقیناً اس کے ذیل میں آتے ہیں جو عملاً قرآن مجید کے ساتھ عدم توجہ التفات کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے، تاہم قرآن مجید کے تصدیق نہ کرنا، اس پہ تدبر نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کی تصحیح قرآت کی طرف توجہ نہ کرنا، اس سے اعراض کر کے دوسرے لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا، یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو، اور اس دعائے معصورہ پر اپنی اس تقریر کو ختم کرتا ہوں جو بالعموم صرف ختم قرآن پر پڑھی جاتی ہے، لیکن جس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بارگاہ رب العزت سے ادا ہو جائے۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ پروردگار ہم پر قرآن عظیم کی بدولت رحم فرما اور اسے ہمارے لیے پیشوا، نور اور ہدایت اور رحمت بنا دے۔ پروردگار اس میں سے جو کچھ ہم بھولے ہوئے ہیں وہ ہمیں یاد کر دے، اور جو ہم نہیں جانتے ہمیں سکھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما کے اس کی تلاوت کریں راتوں کو بھی اور دن کے حصوں میں بھی، اور بنا دے اسے دلیل ہمارے حق میں، اے تمام جہانوں کے رب، آمین۔ اس میں ایک فٹ نوٹ ہے، عجیب اتفاق ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مولانا شبیر عثمانی کے ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کی دلیل ہیں وہ الفاظ جو مولانا نے کے ان الفاظ کے بالکل مشابہ ایک حدیث میں وارد ہوئے ہیں جو عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور جس کے مطابق آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن وطلوہ حق تلاوتہ من آناء اللیل والنہار وافشوہ وتغنوہ وتدبروا فیہ لعلکم تفلحون۔ یہ حدیث شعب الایمان لبیہقی بحوالہ معارف الحدیث جلد 5 ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ اے قرآن والو، قرآن مجید کو بس ایک تکیہ ہی نہ بنا لو، سہارا نہ بنا لو، بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو 4 دانگے عالم میں پھیلاؤ، اس کو خوش اعلانی سے حظ لیتے ہوئے پڑھا کرو، اور اس پر غور و فکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے وہ خطاب جو اس امت کو ملا، اور کتنے جامع ہیں حدیث شریف کے الفاظ جنہوں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کا کمال اختصار کے ساتھ احاطہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں تقریریں قربان آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان چند الفاظ مبارکہ پر، بالکل سچ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اوتیتو جوامع الکلم، مجھے نہایت جامع کلمات عطا ہوئے ہیں، فداہو ابی و امی و صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میرے ماں باپ ان پر قربان ہو۔ تو حضرات، یہ تھا وہ کتابچہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ از ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ. اس کے آخر میں ایک بڑی عظیم دعا ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے, ایک عظیم معصورہ دعا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ابدیت کاملہ کا مظہر اتم اور شفاء لما فی الصدور کی کامل تفسیر. دعا ہے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضن فی حکمک عدلن فی قضاؤک اسالک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی آمین یا رب العالمین. یہ دعا مسند احمد میں آئی ہے بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے ایک ناچیز غلام اور ایک ادنا کنیز کا بیٹا ہوں, مجھ پر تیرا ہی کامل اختیار ہے اور میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, نافذ ہے میرے بارے میں تیرا ہر حکم اور عدل ہے میرے معاملے میں تیرا ہر فیصلہ. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تیرے ہر اس اسم مبارک کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو موسوم فرمایا, یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو تلقین فرمایا, یا اپنی کتاب میں اس کو نازل فرمایا, یا اپنے مخصوص خزانہ غیبی میں محفوظ رکھا, کہ تو بنا دے قرآن مجید کو میرے لیے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے رنج اور حزن کی جلا اور میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا سبب. ایسا ہی ہو اے تمام جانوں کے رب. اور پھر اس کے آخری صفحے پر ٹائٹل کے اندر زوال امت کا اصل سبب اور اس کا علاج, مولانا ملک کلام آزاد کی نظر میں اگر ایک شخص مسلمانوں کی تمام موجودہ تباہ حالیوں اور بدبختیوں کی علت حقیقی دریافت کرنا چاہے اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دے کہ صرف ایک ہی علت اصلی ایسی بیان کی جائے جو تمام علل و اسباب پر حاوی اور جامع ہو, تو اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ علماء حق و مرشدین صادقین کا فقدان اور علماء سوء و مفسدین و جاہلین کی کثرت. ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرانا فضلونا سبیلا. اور پھر اگر وہ پوچھے, اس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب ہم نے کہنا مانا اپنے بڑوں اور سرداروں کا تو انہوں نے ہمیں راستے سے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا. اور پھر اگر وہ پوچھے کہ ایک ہی جملے میں اس علاج کیا ہے, تو اس کو امام مالک کے الفاظ میں جواب ملنا چاہیے کہ لا یصلح آخر هذه الامۃ الا بما صلحا صلح بها اولها. یعنی امت مرحومہ کے آخری عہد کی اصلاح کبھی نہ ہو سکے گی تا وقت کے وہی طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے جس سے اس کے ابتدائی عہد نے اصلاح پائی تھی, اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ قرآن حکیم کے اصلی و حقیقی معارف کی تبلیغ کرنے والے مرشدین صادقین پیدا کیے جائیں. ماخوذ از البلاغ جلد اول شمارہ اول مورخہ 12 نومبر سن 1915. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.